عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. آج کل سیزن ہے شادیوں کا، اور یہ بڑی اچھی بات بھی ہے، نکاح کرنا مسنون عمل ہے اور دین کا ایک تقاضا ہے، انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن اگر اسے اس طرح کیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے تو یہ اجر و ثواب کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، اور نکاح کی بڑی برکات ہیں. مسلم معاشرے الحمدللہ اس میں نکاح بڑا عام ہے، اس لیے یہ بڑی جو ہے انٹیکٹ اور ایک مضبوط فیملی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، جبکہ وہ ممالک جو نکاح سے اب دور ہوتے جا رہے ہیں وہاں طرح طرح کے مصائب آتے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈنگ، اس کی وجہ سے یہ فیملی ٹائز بڑے جو ہے ویک ہوتے جا رہے ہیں. پھر اس قسم کے بچوں میں ہائر ڈراپ آؤٹ ریٹس ہیں، بیہیویئر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے یہ حکومتوں پر بڑا بوجھ آ رہا ہے کہ سنگل پیرنٹ بچوں کو سنبھالنا، اور پھر یہ کہ اسٹیٹسٹکس بڑھی ہیں کہ شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے برتھ ریٹ گرتا جا رہا ہے خصوصاً یورپ میں. کسی بھی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے ایٹ لیسٹ 2.5 کا برتھ ریٹ چاہیے ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کے کم سے کم دو بچے ہوں، ڈھائی بچے وہ کہتے ہیں تاکہ وہ نسل برقرار ہے. اگر اس سے کم برتھ ریٹ ہوتا ہے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ نسل جو ہے یہ آگے ختم ہو جائے گی کچھ عرصے میں. اس وقت اکثر یورپ میں برتھ ریٹ جو ہے 2.5 کیا وہ 1.8 1.9 اس سے بھی کم جا رہا ہے، تو انہیں شدید اندیشے ہیں کہ ان کی نسلیں برقرار نہیں رہیں گی، جبکہ مسلمانوں میں یہ 3.1 تک گیا ہوا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں دنیا کے کئی ممالک ہیں جیسے جاپان ہے، اس میں جو 15 سال سے کم عمر بچوں کا ریشیو ہے وہ 12% ہے صرف، اٹلی میں 13% ہے، جرمنی میں 14% ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان میں دیکھیں تو 35% جو ہے وہ 15 سال سے کم عمر بچوں کی پرسنٹیج ہے، اور ایجپٹ میں 33 ہے، سعودی عربیہ میں 25 ہے. تو اس کے مقابلے میں ہوتا یہ کہ بچے ہو نہیں رہے تو آبادی میں بوڑھوں کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور 65+ ایج کے لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، پھر ان کا سنبھالنا، اور کیونکہ شادیاں نہیں ہیں انہیں سنبھالنے والے ہی نہیں ہیں، وہ اکیلے ہیں، انہیں طرح طرح کے امراض ہیں، ضرورت ہے، تو وہ ایک عجیب قسم کے مسائل جو ہیں وہاں ایجنگ پاپولیشن کی وجہ سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور 65+ ایج کے جو میں اسٹیٹسٹکس دیکھ کے جاپان میں 30% لوگ ہیں جو 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے، اور اٹلی میں 25% ہیں، جرمنی میں 23% ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان ممالک دیکھیں تو پاکستان میں صرف 4% ہیں، 4% لوگ جو 65 سال یا اس سے زیادہ ہیں، اسی طرح جرمنی 5% ہے، اور سعودی عربیہ میں بھی 4% ہے. تو یہ کہ نکاح کی یہ برکات ہیں کہ اس سے جو ہے وہ قوم جو ہے ینگسٹرز پر مبنی ہوتی ہیں. اگر رفلی دیکھیں تو جو مسلمان قومیں اس وقت ہیں، مسلمان ممالک، وہاں 35-40 سال کے نیچے کی جو آبادی ہے وہ 70% ہے، اور 45 سال سے اوپر کی آبادی جو ہے وہ 30% ہے. تو یہ ینگ قومیں کہلاتی ہیں، اس میں جوان زیادہ ہیں بوڑھے کم ہیں، جبکہ پورے یورپ میں دیکھیں تو بالکل ریورس ہے، وہاں ینگسٹرز کم تعداد میں 25-30% ہیں، اور باقی سارے بوڑھے ہیں، 70-75% جو ہے بوڑھے لوگ ہیں. اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، انہیں اپنا ملک چلانے کے لیے امیگریشن کرنا پڑتا ہے، اور غیر ملکیوں کو اپنے ہاں بلا کر وہ ویزا دیتے ہیں اور انہیں جابز دیتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کا معاملہ چلتا رہے اور نظام چلتا رہے. اب اسلام میں جو ہے اسے بڑا سراہا گیا ہے، اس کو موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ نکاح کیا جائے اور جلد نکاح کیا جائے، اور اس کے حوالے سے ہدایات بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں اکثر بیشتر 4 آیات پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی اس رشتے سے متعلق، اس تعلق سے متعلق ہدایات ہیں، اور کچھ نصیحتیں فرماتے تھے. تو پہلی آیت جو آپ اس موقع پر پڑھتے تھے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کی ترغیب ہے کہ نکاح کیا جائے، اور یہ کہ تجرد کی زندگی گزارنے سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ نکاح کر کر زندگی گزاری جائے، اسے اللہ نے پسند فرمایا. تو ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یہ پہلی آیت تھی جو آپ نکاح کے موقع پر تلاوت فرماتے تھے، وہاں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا حق ہے اس کا تقوی اختیار کرنے کا، تو اتنا تقوی اختیار کیا جائے جتنا اللہ کا حق ہے. فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس اللہ کے فرما بردار ہو. تو تقوی یہ ایک احساس کا نام ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس طرح اسے اس قرآن میں لباس التقوی بھی کہا گیا، جس طرح ہمارے جسم پر ایک لباس ہوتا ہے، اسی طرح اس احساس کی چادر ہمارے اوپر رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایک موقع پر آپ نے اپنے دل کی طرف ہاتھ مار کر کہا تقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ اس احساس کا نام ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی بات کر رہا ہوں، میں جو بھی اعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ کی نظروں میں، اور گویا مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہے. تو اگر یہ تقوی دولہا کے دل میں ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، اور یہ تقوی اگر دلہن کے دل میں ہوگا تو وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے گی، اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرے گی، اور یہ تقوی ہمارے دلوں میں ہوگا تو ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو اکثر بیشتر جو گھروں میں جھگڑا شروع ہوتا ہے وہ نہ دولہا کا قصور ہوتا ہے، نہ دلہن کا، کوئی تیسرا آدمی آ کر زبان کا غلط استعمال کر لیتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی حرکت کر جاتا ہے اور گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم سب یہ خیال کریں کہ ہم سب اللہ کے تقوی کو اپنائیں اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر بہت سارے معاملات سدھر جاتے ہیں. تو نکاح کے موقع پر آپ یہ ہدایت دیتے تھے، اور اس میں مزید بھی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس اللہ کے فرما بردار ہو. اور موت کا پتہ نہیں ہے، تو اگر آدمی یہ ٹھان لے کہ میں نے نہیں مرنا مگر فرما برداری میں، تو اپنے ایک ایک لمحے کا خیال کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کر رہے ہوں، نافرمانی کر رہے ہوں، اسی وقت موت آ جائے. تو یہ ایک بڑا گہرا مطالبہ ہے تقوی کا، اور اسی کو قرآن میں لباس التقوی بھی کہا گیا اور زاد راہ بھی کہا گیا، بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اسے اختیار کرنے والا بنائے. پھر جب یوزلی شادیاں ہوتی ہیں تو دو اجنبی خاندان قریب آتے ہیں. بعض دفعہ لڑکی والوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم زیادہ عزت والے ہیں اور لڑکے والے ہم سے کم ہیں، اور بعض دفعہ لڑکے والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مقام ان سے بڑھ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھتے تھے، اس میں کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، اے انسانو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا سلام علیہا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو یہ پہلا رشتہ بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والدین تھے، نہ بہن بھائی تھے، نہ چچا پھوپھی تھی، نہ خالہ ماموں تھے، تو ان کا جو پہلا رشتہ تھا وہ بیوی کا تھا، اور یہ کہ حضرت حوا ان کو پہلی ساتھی اللہ نے دی. اور فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ نے پھیلا دی ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں. ہم سب کے جد امجد اولین والدین آدم و حوا ہیں، تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، تو ہم سبھی گویا اس طرح برابر ہیں. بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بڑے نیک لوگ ہیں، اور بنی اسرائیل کہتے تھے ہم انبیاء کی اولادیں ہیں. تو اس طرح دیکھا جائے تو تمام ہی انسان نبی کی اولادیں ہیں، سب کے اولین والدین تو آدم و حوا ہیں، اور آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے. مزید اس آیت میں آتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام کا واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو. تو آپ دیکھیں، ایک میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، نامحرم تھے، اللہ کا نام لے کر ان کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، اب وہ اب ایک دوسرے کے محرم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اب باقی زندگی بھی اللہ کے نام کا پاس کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ معاملات بگڑ جائیں اور بڑے بوڑھے اللہ کے نام کا واسطہ دیں کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے جو ہے وہ سنبھل جاؤ اور خیال کرو. تو پہلے ہی اللہ کے نام کا پاس کرنا چاہیے. اسی طرح فرمایا والارحام، اور رحمی رشتوں کا بھی پاس کرو. اب اسلام جو ہے وہ رشتوں کی حفاظت کرنے کا اور رشتے نبھانے کا حکم دیتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ صلح رحمی یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو، اور وہ تمہارے ساتھ برا کریں تو تم ان کے ساتھ برا کرو، بلکہ صلح رحمی یہ ہے کہ لوگ اگر برا کریں پھر بھی ہم ان کے ساتھ اچھا کریں، وہ ہمارا حق نہ دیں لیکن پھر بھی ہم ان کے حقوق ادا کریں. تو یہ جو ہے اسلام کا مطالبہ ہے کہ جو رشتے ناطے اللہ نے بنا دیے انہیں نبھایا جائے. تو یہ رشتے بھی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر بچہ جس خاتون کا دودھ پیتا ہے وہ خاتون اس کی رضائی والدہ ہو جاتی ہیں، اب وہ بھی والدہ کی طرح ہوتی ہیں اور ان خاتون کی بچیاں وہ بہنوں کی طرح ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ رشتے اسلام ریکوگنائز کرتا ہے. خونی رشتے تو ہم جانتے ہی ہیں، جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے والد کے جو والدین ہیں وہ دادا اور دادی بن جاتے ہیں، اور والد صاحب کے جو بہن بھائی ہیں وہ پھپھو اور چچا بن جاتے ہیں. اسی طرح والدہ صاحبہ کے جو والدین ہیں وہ نانا نانی بن جاتے ہیں، اور والدہ صاحبہ کے جو بہن بھائی ہیں وہ ماموں اور خالائیں بن جاتے ہیں. یہ خونی رشتے کہلاتے ہیں. اور تیسرے رشتے بنتے ہیں نکاح سے، اور یہ بھی بڑے اس میں حتمی رشتے ہوتے ہیں اور بڑے پکے رشتے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جب تعلق زن و شوہ قائم ہو جائے تو دولہا کے لیے ساس و ماں کی طرح محترم و مقدس ہو جاتی. اب اگر خدا نہ خواستہ بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دے تو ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ماں کی طرح محترم. اسی طرح دلہن کے لیے سسر وہ باپ کی طرح محترم ہو جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے تو سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ابدی رشتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے، جو حالانکہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساس اور سسر کا احترام جو ہے وہ رہتا ہے. تو یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ سسرالی رشتے ہیں، تو انہیں بھی نبھانے کا حکم. یہ غیروں کی تعلیم ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ میکے والے سر آنکھوں پر اور سسرالی جوتے کی نوک پر، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کہتا ہے سارے رشتے سر آنکھوں پر، چاہے وہ خونی رشتے ہوں، چاہے وہ رضائی رشتے ہوں، چاہے وہ میکے والے یا سسرالی ہوں، سب کے حقوق ادا کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے تین باپ ہیں، ایک وہ باپ ہے جس کے نطفے سے تم پیدا ہوئے، دوسرا وہ تمہارا باپ ہے جس نے تمہیں علم سکھایا یعنی استاذ، اور تیسرا جو ہے وہ جو جس نے اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کیا یعنی سسر، ان کا درجہ بھی باپ کی طرح ہے. تو ان سب کا احترام کرنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. یہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہی کہا گیا کہ آدمی سمجھتا ہے میں بڑا ہوں اب میری چلے گی، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا اللہ ہے. اور میں ٹھیک ہے گھر میں انتظامی لحاظ سے بڑا ہوں گا، لیکن گھر میں بھی اللہ کی بڑائی کو مجھے اوپر رکھنا چاہیے، اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی پر زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے. پھر آپ دو آیتیں پڑھتے تھے سورہ احزاب کی، آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71، اور اس میں کامیابی کے تین اصول بیان کیے گئے. اور جب شادی ہوتی ہے عموماً تو دولہا دلہن کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہوتا ہے، اب وہ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم رات کو سو جاتے ہیں، یہ نیند بھی موت کی ایک بہن ہے حدیث میں آتا ہے. اور جیسے آدمی سو جاتا ہے تو اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا، اس کا مال کہاں ہے، کاروبار کا کیا ہوا، بچے کہاں ہیں، کون آیا کون گیا، ایک طرح کا مردہ ہوتا ہے. پھر صبح آنکھ کھل جاتی ہے تو دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اب ساری یادداشت واپس آ جاتی ہے اور سب دیکھنے سمجھنے والا بن جاتا ہے. تو اسی طرح موت جو ایک لمبی نیند ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ اس نیند سے بیدار ہونا ہے. تو اسی معاملے میں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تو میں بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری بھی روزانہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی، تو رات کو سو جاتے ہیں اور صبح پھر اللہ بیدار کر دیتا ہے، تو یہ ایک نئی زندگی. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزاریں. تو میرے آپ کے لیے بھی اتنی ہدایت ہے اس ان آیات میں، جتنی ہدایات جو ہے وہ دولہا دلہن کے لیے. ہماری بھی روزانہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شوق کریں، جستجو کریں کہ ہماری زندگی کامیاب زندگی. تو کامیابی کے تین اسٹیپس بیان ہوئے. نمبر ایک، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. بغیر تقوی کے کامیابی نہیں ہے. تو اللہ اس کا عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بچنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور یہ کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، ہر وقت اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی نظروں سے گر نہ جاؤں، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا یہ تقویٰ ہے۔ ہمارے ایک استاذ بتاتے تھے کہ یہ گاؤں دیہات میں اب تو خیر ہر جگہ آسانیاں ہو گئیں، ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کئی کلومیٹر دور سے پانی بھر کر لانا پڑتا تھا پینے کا پانی، اب وہ سہیلیاں جمع ہو جاتی تھیں تو انہوں نے مٹکے بھر لیے، ایک مٹکا جو ہے کمر پر رکھا ہے، ایک مٹکا سر پر رکھا ہوا ہے، اور راستہ لمبا ہے، 2 کلومیٹر چلنا ہے، تو آپس میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، کبھی تیز دوڑ رہی ہیں، کبھی آہستہ دوڑ رہی ہیں، کبھی مذاق ہو رہا ہے، کبھی ہنس رہی ہیں، لیکن ہر وقت خیال رہتا ہے کہ مٹکا نہ گر جائے۔ تو یہی کیفیت تقویٰ کی ہے کہ کبھی خوشیاں ہیں، کبھی غم ہیں، لیکن ہر وقت خیال رہنا چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ گویا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں بھی کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور نمبر 2 وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ پکی ٹھکی بات کرو، یہ دوسرا اصول کامیابی، زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ آپ دیکھیں 98% جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہ زبان کے مس یوز کی وجہ سے ہوتے ہیں، زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے اور وہ جھگڑوں کا باعث بن جاتا ہے۔ تو نکاح کے موقع پر آپ جو ہے یہ یاد دلاتے تھے کہ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو زبان کا بالکل ٹھیک ٹھیک استعمال۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور آپ نے فرمایا ایک وہ شے جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ شے جو تمہاری 2 رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ تو اگر ان 2 چیزوں کی ضمانت ہم دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اور آدمی جب بولے سوچ کر بولے کہ میں جو بول رہا ہوں اس پر اجر ملے گا، گناہ ملے گا، یہ صحیح بات ہے غلط بات، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ زبان کو ایسے ہی فری چھوڑ دینا کہ جو بھی الفاظ آ رہے ہیں وہ نکالتا جائے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ اس پہ پکڑ ہو جائے گی۔ غیبت اور بہتان اور اسی طرح گالم گلوچ، فحاش گوئی، یہ ساری زبان کے بڑے فتنے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس کی ایک بڑی وجہ زبان کا غلط استعمال، اور دوسرا یہ کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ تو اس میں ایک تو ستر آ جاتا ہے کہ جسم کا وہ حصہ جسے اللہ نے چھپانے کا حکم دیا اسے چھپایا جائے۔ بعض دفعہ ایکسرسائز کرنے میں، کھیل میں، سوئمنگ کرنے میں آدمی اس کا خیال نہیں کرتا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ تو مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جسم کا حصہ یہ چھپا رہنا چاہیے۔ یہ تو مردوں کو بھی غسل دیتے ہوئے چھپا کر رکھتے کہ کہیں جو ہے یہ سطر کھل نہ جائے۔ اور خواتین کا سطر جو ہے وہ چہرے کی ٹکیا اور کلائیوں تک، ہاتھ اور تخنوں کے نیچے، پیر کے علاوہ پورا جسم ہے، تو ڈھکا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک تو سطر کا چھپا رہنا، دوسرا شرمگاہ کا غلط استعمال سے بچانا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے جنسی خواہش کا، وہ ہے نکاح، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ پھر شرمگاہ کا غلط استعمال ہے، تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی طرح طرح کی بیماریاں ہیں جو لگ رہی ہیں اس طرح سے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کا عذاب بھی ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ پکی تھکی بات کرو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے معاملات کو درست فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ تو زبان کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس میں 2 فوائد تو فوراً یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور جو آدمی سے انسان ہے ہی غلطیوں کا پتلا، اس سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، لغزشیں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اگر زبان کو احتیاط کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ان لغزشوں سے اور گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ اور تیسرا اصول کامیابی بیان ہوا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے تو بہت ہی عظیم کامیابی حاصل کرنی۔ یاد رکھیے، کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رسول کے احکامات کیا ہیں، انہیں سیکھنا چاہیے۔ انسان جو کاروبار کرتا ہے، اس کے گھر کی جو زندگی ہے اور اس کی زندگی کے جو گوشے ہیں، اسے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو سورہ احزاب کی ان آیات 70-71 میں 3 کامیابی کے اصول، نمبر 1 اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، نمبر دو زبان کا ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا، اور نمبر تین اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اللہ تعالیٰ ان اصولوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کہ نکاح کے موقع پر آپ کئی ہدایات دیتے تھے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہم اردو میں جب دعوت نامے بھیجتے ہیں تو نکاح مسنونہ لکھتے ہیں، تو مسنون عمل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقوں پر کیا جائے تو بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر یہ نکاحوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. پھر اللہ نے بڑی برکتیں لکھ دی ہیں، اولاد ہوتی ہے، اور یہ کہ شادی شدہ والدین جس محبت سے چاؤ سے اولاد کو پالتے ہیں، وہ سنگل پیرنٹس وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کا وہاں گمان بھی نہیں جاتا ہے. اس وقت دنیا میں لوگ شادی نہیں کر رہے، بچے ہو جاتے ہیں اور بچے پل رہے ہیں، اور وہ سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں، باپ کا پتہ نہیں ہے، ماں پر سارا بوجھ آ جاتا ہے، اور وہ بچوں کی نہ پڑھائی صحیح ہو پاتی ہے، نہ ایموشنلی وہ مطمئن ہوتے ہیں، نہ فائنینسز ان کے پورے ہوتے ہیں. بڑی مشکل میں نہ صرف وہ فیملی آ جاتی ہے بلکہ پوری کمیونٹی اس کا بوجھ اٹھا رہی ہوتی. تو یہ نکاح ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت، اور اس کے لیے ایک سکون کا ذریعہ ہے. اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی برتی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی سنتوں سے بھی محبت. یہ عجیب بات ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، لیکن آپ کی سنتوں سے ہمیں پیار نہیں ہے، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی. تو یہ کیسی محبت؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے پورے وجود سے محبت ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت بھی پیاری ہوتی ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی پیارا ہوتا ہے، اس کی عادات اطوار بھی پیاری ہوتی ہیں، آدمی اختیار کر رہا ہوتا ہے. ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ اب اسلام سے دور ہے، تو کوئی گلوکار، کوئی فنکار، کوئی جو ہے اسپورٹس مین ہی ان کا آئیڈیل بنتا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک نوجوان کو اگر کوئی پسند آ جائے تو وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیتا ہے، جیسے بال اس کے آئیڈیل کے ہوتے ہیں ویسے بال اختیار کر لیتا ہے. وہ کان میں بندا پہنتا ہے تو یہ بھی بندا پہنے گا، وہ ایک خاص سٹائل سے بات کرتا ہے تو یہ بھی اسی خاص سٹائل سے بات کرے گا. یہاں تک کہ اتنا شوق ہو جاتا ہے کہ نوجوان معلوم کرتے ہیں کہ میرا آئیڈیل جو میرا آئیکن جو ہے وہ کھاتا کیا ہے، اسے کھانے میں کیا پسند ہے، وہ پہنتا کیا ہے، اس کی پسندیدہ جگہ کیا ہے، اس کی پسندیدہ تفریح کیا ہے، وہ سب اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں سب سے بڑے اور سب سے کامل انسان سے محبت ہو، اور ہم میں بھی شوق پیدا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیا تھے، پہنتے کیا تھے، آپ کا طرز اخلاق کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا. تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا اور وہ بہترین شخصیت بھی انسان کی بنے گی. مزید جامع ترمذی کی روایت جو اس موقع پہ آپ فرماتے تھے کہ اعلنوا هذا النکاح، کا نکاح کا اعلان عام کرو. زنا چھپ کر ہوتا ہے، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہو رہا ہے. اور فرمایا وجعلوه فی المساجد، اور نکاح مساجد میں منعقد کرو. اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر مساجد میں نکاح منعقد کیا جائے تو بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عبادت ہے، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، اور احساس ہوتا ہے کہ نکاح کرنا، شادی کرنا یہ صرف دنیا داری نہیں ہے، اس میں تو بڑی عبادت کا رنگ ہے. پھر یہ کہ وقت کی پابندی ہو جاتی، ہمارے یہاں اکثر ظہر کے بعد عصر کے بعد نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو وقت کی پابندی ہو جاتی. پھر مزید یہ کہ تقریباً ساری فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں مسجد میں، لائٹ بھی ہے اور اے سی بھی ہے اور پنکھے بھی ہیں، ہم نے تو ریڈ کارپیٹ بچھایا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ریڈ کارپیٹ ریسیپشن بھی مل رہا ہے آپ کو. اور پھر یہ کہ اس موقع پر جو قیمتی ترین تحفہ دولہا دلہن کو دیا جا سکتا ہے وہ دعاؤں کا تحفہ ہے، اور دعاؤں کے لیے سب سے بہترین جگہ مساجد ہے. اہل آسمان کو زمین پر مساجد ایسے ہی نظر آتی ہیں جیسے اہل زمین کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے، اور ظاہر ہے یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے اور یہ بڑی برکت کی جگہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نکاح مساجد میں کرو، اور ہم نے جیسے مسجد بنائی ہے کیونکہ جمعہ میں بیان بھی ہوتا ہے، اس میں ایک تعلیم کا سلسلہ بھی ہے، تو ایسے موقع پر خواتین بھی آتی ہیں، ہمارے یہاں بھی نیچے خواتین بھی موجود ہوتی ہیں ایسے موقع پر، تو اس میں یہیں سے پھر رخصتی ہو جائے، اور بہت ساری جو غیر اسلامی چیزیں ان سے آدمی بچ جاتا ہے، اور بڑی سمپل جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے. نکاح ہوا اور وہیں سے رخصتی ہو گئی، لڑکی والوں پر وہ کھانے کا بوجھ وغیرہ اسلام نے رکھا ہی نہیں ہے، اور سب سے بچت ہو جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں دینی معاملات سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مسدد حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تزوج فقد استکمل نصف دینی، جو کوئی شادی کرتا ہے تو وہ اپنے نصف دین کی گویا اس نے تکمیل کر لی. بہت سارے احکامات معاملات جو ہے وہ شادی شدہ لوگوں سے متعلق ہیں، تو گویا اس نے نصف دین کی جو ہے وہ اپنا تکمیل کر لی. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب اسے چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے باقی اپنے دین کے لیے، جو باقی زندگی کے معاملات ہیں. تو سب معاملات سیکھنے چاہیے کہ اللہ نے ان میں کیا ہدایت دی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. اسلامی تعلیمات شادی بیاہ سے متعلق کیا ہیں اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو بہت مختصر سی تین تعلیمات ہیں. نمبر ایک، رشتہ طے کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دی جائے. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، کسی خاتون سے چار وجوہات کی وجہ سے کوئی شادی کرتا ہے. اور آپ نے پہلی وجہ بتائی، لی مالیہا، اس خاتون کے مال و دولت کی وجہ سے. تو آدمی دیکھتا ہے بھائی بڑا گھرانہ کون ہے اور یہ کہاں پر زیادہ مال مل سکتا ہے، اور جو ہے کون زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، یا تو یہ ایک ترجیح ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا، ولی حسبیہا، یا پھر اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، اونچا خاندان. اور نمبر تین فرمایا، ولی جمالیہا، اور اسی طرح خاتون کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے. اور نمبر چار، ولی دینیہا، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے خاتون کی. تو آپ نے فرمایا، فصفر بذات الدین، بس تم کامیاب ہو جاؤ دین کو ترجیح دے کر. تو ویسے تو چاروں چیز دیکھی جاتی ہیں، لیکن اصل کامیاب کو ہے جو دینداری کو دیکھے. تو یہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، رشتہ جس کے لیے بھی دیکھا جا رہا ہو، تو یہی چار چیزیں عموماً لڑکے میں بھی دیکھی جاتی ہیں، لڑکیوں میں بھی دیکھی جاتی ہیں. اس میں ذرا غور کیجئے کہ ابتدائی تین چیزیں جو ہیں کہ مال، اسی طرح حسن و جمال، خاندان، اس کا آدمی کو اختیار نہیں ہوتا، اس نے اپنی شکل و صورت خود نہیں بنائی، اللہ نے جیسی بنا دی ہے. اسی طرح کس خاندان میں پیدا ہو گیا اس کا کوئی اس میں اس کے اختیاری میں نہیں ہے. پھر مال و دولت بھی آنے جانے والی شے. اور لیکن ایک چیز جو ہمارے اختیار میں ہے وہ دینداری ہے، وہ اچھا اخلاق ہے، وہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے اس کی معمولی شکل و صورت ہو، چاہے خاندان بھی ایسا بڑا خاندان نہ ہو، لیکن اگر وہ سیرت و کردار میں محنت کرے تو اللہ کی نظروں میں محبوب ہے. اور ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ بھئی ان سے اگر رشتہ کرنا ہے تو دینداری کو ترجیح دی جائے. اور بڑے عمدہ الفاظ ہیں، فصفر بذات الدین، کہ تم کامیاب ہو جاؤ دین کو ترجیح دے کر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم خود بھی ایسے بنے دیندار، اور یہ کہ رشتوں میں بھی پھر دینداری کو آگے رکھیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ابو لہب، اس کے پاس ابتدائی تینوں چیزیں تھیں، بہت خوبصورت تھا، اسی لیے اسے ابو لہب کہتے تھے، ورنہ اس کا نام تو عبد العزہ تھا، لیکن اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی حسن کی وجہ سے ابو لہب کہلاتا. پھر بڑا مالدار تھا، مال و دولت بہت تھا اس کے پاس. پھر بڑا اونچا خاندان تھا، بنو ہاشم سے اونچا خاندان کون سا ہوگا رب کا، لیکن اس کے پاس ایک چیز نہیں تھی، اچھا سیرت و کردار. اس لیے ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو ابو لہب کو پسند کرتا. اس کے مقابلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابتدائی تینوں چیزیں نہیں تھیں، نہ حسن و جمال، نہ مال و دولت، نہ اونچا خاندان، لیکن ایک چیز تھی، اچھا سیرت و کردار. اس لیے بڑے بڑے صحابہ انہیں سیدنا بلال کہتے تھے، ہمارے سردار بلال، اور لوگ ان سے تعلق رکھنے میں فخر سمجھتے. تو اصل چیز دینداری ہے، اچھا سیرت و کردار. تو حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. تو کتنی بھی اچھی صورت ہو لیکن اخلاق اچھے نہ ہو تو چند دنوں میں وہ آدمی برا لگنے لگتا ہے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. لیکن معمولی شکلی صورت ہو لیکن حسن اخلاق بہت اچھا ہو تو آدمی کو وہ معمولی شکل بھی اچھی لگنے لگتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی اچھائی دل جیت لیتی. تو اس لیے زیادہ فکر جو ہے اچھی سیرت کی ہونی چاہیے بجائے اچھی صورت کی. اسی طرح یہ پہلا تھا کہ رشتہ طے کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دی جائے. میں نے کہا تین ہی ہدایات ہیں اس موقع پر، شادی کر رہے ہیں کوئی، اور دوسری یہ شادی مگر سادی، تو شین کے تین نقطے ہٹا دیں. شادی کے موقع پر سادگی مطلوب ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیہقی شریف کی روایت ہے, آپ نے کہا انا اعظم النکاح برکۃ, یعنی سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے, ایسرہ معونہ, جس میں یعنی جس میں اخراجات کم ہو. تو سب سے زیادہ برکت تو شادی میں ہے جس میں اخراجات کم ہوتے ہیں. اور اسلام میں اخراجات, ایک تو سارا کا سارا بوجھ لڑکے والوں پر ڈالا گیا, اور لڑکی والوں پر ایک روپے کا بوجھ نہیں ہے, ان پر کوئی ہے ہی نہیں خرچے کا معاملہ. سارا خرچہ جو ہے وہ لڑکے والے ہی کرتے ہیں. اور خرچے بھی تین ہیں, ایک ہے نکاح کے موقع پر چھواروں کی تقسیم, حالانکہ نکاح کا ایونٹ لڑکی والوں کا کہلاتا ہے, لیکن چھوارے کون لاتا ہے, وہ لڑکے والے لے کر آتے ہیں, یہ مسنون ہے, چھوارے بانٹنا سنت ہے. اور پھر دوسرا خرچہ ہے مہر, اس کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور یہ خوشی خوشی مہر دینا چاہیے. البتہ کوئی بہت بڑا مہر رکھنا کوئی جو ہے یہ کسی عزت اور شرف کا باعث نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس کی سب سے زیادہ مستحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں, لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا مہر بھی 500 درہم سے زیادہ نہیں رکھا. تو ایک مناسب مہر ہو, اور لڑکے کو بھی چاہیے کہ جلد سے جلد دے دے. اب بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کہتے ہیں او جی لکھائیں, وہ 10 لاکھ کہہ رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں 20 لاکھ لکھوائیں جی, 1 کروڑ لکھوائیں, کیونکہ اس نے دینا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جو مرضی لکھ دیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. مہر جو ہوتا ہے یہ ایک طرح کا اللہ کا حکم ہے, دوسرا یہ دلہن کے لیے ایک تحفہ ہے, تیسرا یہ کہ نہ دینا یہ جو ہے بہت بڑی زیادتی ہے. اس لیے طبرانی شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور نہ ہی مہر ادا کرنے کا اس کو کوئی ارادہ تھا, تو قیامت کے دن وہ بطور زانی اٹھایا جائے گا. ہمارے ہاں تصور یہ کہ جب طلاق دیں گے تو مہر دیکھیں گے. مہر کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں, مہر علیحدہ حکم ہے. وہ تو ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی نے اگر مہر دیا نہیں ہے اور طلاق دے دی تو پھر کہتے بھائی مہر تو دو جو اس کا حق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق نہیں دے رہے تو مہر دے ہی نہیں رہے. تو مہر ضرور دے دینا چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو البتہ یہ کہ اگر ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں, لیکن دینا چاہیے. اور تیسرا خرچہ ہے شادی کے موقع پر ایک ہی کھانے کی دعوت ہے, وہ ہے ولیمہ. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشات, کہ ولیمہ ضرور کرو خواہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو. تو یہ اس میں جو ہے وہ یہ بھی لڑکے کے اوپر ہے. تو تین ہی خرچے ہیں, پہلا ہو گیا چھوارے, دوسرا ہو گیا مہر, اور تیسرا ہو گیا ایک ہی شادی کا کھانا ولیمہ. اور یہ تینوں خرچے جو ہیں وہ لڑکے والوں پر ہیں, لڑکی والوں سے کوئی مطالبہ نہیں ہے اسلام کا. تو ہم نے کہا شادی بیاہ کے موقع پر اسلام کی پہلی ہدایت یہ ہے کہ رشتہ طے کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دی جائے. باقی چیزوں کو بھی دیکھنا کوئی منع نہیں ہے, لیکن ترجیح دینداری کو دی جائے. اور نمبر دو, اس شادی میں برکت زیادہ ہوتی ہے جس میں اخراجات کم ہو. اب ہم نے ایک تومار مارا ہوا ہے اخراجات کا, اسی وجہ سے شادیاں ڈیلے ہوتی ہیں. پہلے ایک تو پڑھائیاں ختم نہیں ہو رہی, وہ ایم اے کرنے ہی میں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ 24 سال 25 سال لگ گئے, اور پھر یہ کہ جاب کرے پھر پیسے اتنے جمع کرے کہ شاندار شادی ہو سکے, تو 30 سال 32 34 سال ہو رہی ہے عمر, اور اس وقت جا کر شادی ہو رہی ہے. تو اسی طرح یہ طرح طرح کی رسم و رواج جو ہم نے ڈالے ہوئے, تو ان سب سے شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں. تو ان سب خرافات سے بچنا چاہیے. تو اسلامی تعلیمات میں تیسری چیز یہ کہ غیر اسلامی رسومات سے بچا جائے. اب یہ کیا ہے, ان کی ایک لمبی لسٹ ہے, میں صرف آپ کو نام سنا دیتا ہوں. چھوٹی منگنی, پھر بڑی منگنی, پھر گرینڈ سلیم منگنی, پھر مائیوں ہوتی ہے, پھر مہندی منائی جاتی ہے, پھر سنگیت نائٹ اور قوالی نائٹ اور بلو نائٹ اور ریڈ نائٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے. اس کے بعد پھر جہیز اور بری کا تبادلہ ہوتا ہے, پھر بارات ہوتی ہے, یعنی پہلے سارے مہمان دولہا کے آئے, پھر دولہا کی گاڑی آگے ہوگی, ساری گاڑیاں پیچھے پیچھے لگیں گی, پتہ نہیں ہم کہاں سے لائیں. اور اس کے لیے جو بھی کسی کو تکلیف ہو, پوری برادری پہلے ادھر آئے پھر ادھر جائے, تو وہ بارات آتی ہے. پھر ڈولا رکائی, وہ دولہے کو گاڑی سے اترنے نہیں دیتے, پتہ نہیں عجیب عجیب رسمیں, اسے پیسے دو پہلے. اس کے بعد منہ دکھائی اور جوتا چھپائی اور دودھ پلائی اور گود بھرائی, اور پتہ نہیں اسی میں آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں. اور ان میں سے کسی چیز کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو ان سب سے بچنا چاہیے, اور سادگی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کا معاملہ کرنا چاہیے. اب آخر میں میں تین شادیوں کی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. ایک شادی ہے بہت امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مال و دولت کی کمی نہیں ہے, اپنے زمانے کے بلین ایئر تھے, ملٹائے بلین ایئر تھے. ان کے لیے آتا ہے کہ جب کاروان آتا تھا اونٹوں کا, ایک اونٹ جو ہے وہ ابھی مدینہ میں داخل ہوا اور آخری اونٹ نظروں سے اوجھل ہے, اتنی لمبی لائنیں ہوتی. تو انہوں نے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن پتہ چلا, ان کے کپڑوں پہ عطر لگا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کل میں نے نکاح کیا, اس کے اثرات ہیں. تو آپ دیکھیں اس میں بہت ساری سمجھنے کی چیزیں. پہلی بات یہ کہ آپ خوش ہوئے, آپ نے انہیں مبارکباد دی اور پوچھا کہ مہر کیا رکھا ہے اور کہا کہ ولیمہ ضرور کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے بہت کچھ. پہلی یہ کہ اگر ہم ہوتے تو ہم تو نکاح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھواتے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے صحابی, عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے, تو انہوں نے آپ سے نکاح نہیں پڑھوایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک شادی بیاہ کوئی ایشو ہی نہیں تھے. ان کے نزدیک اصل بڑے ایشو وہ اسلام لانا, اسلام کی دعوت کو عام کرنا, کفار سے مقابلہ کرنا اور اسلام کے خلاف جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں جو ہے آگے بڑھنا, یہ ان کے ایشوز تھے. آج ہمارا ایشو ہی شادی بنا ہوا ہے, کیونکہ یہ بڑے بڑے ایشوز تو ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں, دین کو پھیلانا. تو ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو شادی ہے, اس لیے آدھی زندگی اپنی شادی کی تیاریوں میں لگ جاتی اور باقی آدھی اولادوں کی شادیوں کی نظر ہو جاتی, اور سارے جو دکھاوا ہوتا ہے اپنے پیسے کی نمائش ہوتی ہے وہ انہیں چند گھنٹوں میں ہوتی ہے. بھائی شادی کی تقریب میں کتنے گھنٹے لگ رہے ہیں, لیکن اس میں لاکھوں اور کروڑوں روپے بہا دیے جاتے ہیں. اور وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن میں استطاعت نہیں ہے. چلیں ایک کے پاس استطاعت ہے, لیکن کیونکہ معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے, اگر پیسے والے اپنے آپ کو روکیں ان فضول خرچیوں سے تو باقیوں کے لیے بھی زندگی آسان ہو جائے. لیکن ایک پیسے والا جب پیسہ بہاتا ہے تو ایک مڈل کلاس کو بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم بھی کم سے کم اس کے قریب قریب کوئی اسٹینڈرڈ مینٹین کریں. اس پر قرضے لے لے کر شادی ہو رہی ہے اور باقی زندگی قرضوں کی اتارنے کی نظر ہو جاتی. تو ان سب سے بچنے کی ضرورت. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی سے نکاح کیا, اس میں آپ کو بھی نہیں بلایا, لیکن آپ اس پر ناراض نہیں ہوئے. ہمارے یہاں تو ناراضگیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ شادی پر بلایا نہیں تھا, اور سارے جھگڑے اسی موقع پر جو ہے دوبارہ نکل آتے ہیں, اور انہیں منانا لوگوں کو ایک مصیبت ہو جاتی ہے. کوئی ایک بھی رہ گیا تو اب اس کی ناراضگی ہے جو چلے گی. تو بھائی جو آدمی آرام سے بلا سکے انہیں بلائے اور خوشی میں شریک کرے, باقی لوگ جو نہیں بھی بلائے وہ بھی اس کی خوشی میں خوش ہوں. تو اب اتنا تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی سبھی کے لیے کرے. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی شادی تھی. پھر دوسری مثال دنیا اور آخرت کی شہزادی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا کہ ان کے نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ مال ہے؟ اب وہ درویش آدمی تھے, مال جمع ہی نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا ایک گھوڑا ایک زرہ ہے. آپ نے کہا زرہ بھیج دیں. وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 درہم میں خرید لی ان سے. بعد میں کچھ دنوں بعد انہیں گفٹ بیک کر دی, لیکن وہ پیسے لے کر آئے حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیونکہ آپ ہی جو ہے کفالت فرما رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی. اس سے آپ نے چند ضرورت کی چیزیں بنا دیں, ایک بستر, دو تکیے, ایک چکی, چند برتن, جسے جہیز فاطمی کہہ دیتے ہیں. جہیز تو شوہر کے پیسے کا, وہ باپ کے پیسے کا ہوتا ہے. یہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بنائی تھیں, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ تھا. پھر آپ کی 4 بیٹیاں تھیں, اگر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیتے تو باقی 3 کو بھی جہیز دیتے, اور ان کا بھی احادیث میں ملتا کہ بڑی بیٹی کو یہ دیا, منجلی بیٹی کو یہ دیا, اس کے بعد یہ دیا. کہیں نہیں ملتا, صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کا ذکر آتا ہے. وہ بھی میں نے حقیقت بتا دی کہ یہ پیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور ایک روایت ہے کہ آپ نے خود نکاح پڑھایا مسجد نبوی میں, اور کتنے لوگ تھے؟ 12-13 لوگ تھے. ورنہ نبی کی بیٹی کی شادی ہو اور آپ دعوت عام دیتے تو پورا مدینہ آ جاتا, اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا, پورے مدینہ میں چراغاں ہوتا, اور لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کا کوئی معاملہ ہوتا تو جنت کے میوے چن دیے جاتے اور لمبے لمبے دسترخوان بچھا دیے جاتے اور لوگ دعوت کھا کے جاتے. ایسا کچھ نہیں ملتا, بلکہ جو ہے وہ ایک عام طریقے سے ولیمے کی دعوت ملتی ہے بس ہمیں. اور روایت یہ ہے کہ جب آپ نے نکاح پڑھا دیا تو ایک بزرگ صحابیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں چھوڑ آئیں. اس طرح دنیا و آخرت کی شہزادی وہ رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کتنی سادگی سے جو ہے آپ نے معاملہ کیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متعدد نکاح فرمائے. ایک موقع پر غزوہ خیبر سے واپسی پر آپ کا نکاح ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صحابہ نے دسترخوان بچھایا, جس کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں تھیں, روٹی کا کچھ ٹکڑا تھا, ستو تھا, وہ سب لے آئے اور سب نے مل کر کھا لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا. تو اصل میں یہ سادگی ہے اسلام میں, کسی پر بوجھ نہیں ہوتا اور یہ کسی کی ناک نہیں کٹتی. آپ پیسے خرچ کریں نہ کریں, دوسروں کو کیا پرواہ ہے, لیکن ہم نے اسے ایک بہت بڑا بوجھ بنا لیا آج شادی بیاہ کو. تو اللہ تعالیٰ ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سادگی سے اسلامی طریقوں پر اور جلد اپنے بچوں کی جو ہے وہ شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ان سے, اور اصلاح کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اسے مزید پڑھنا چاہیں تو اصلاحی تحریک خطبہ نکاح کے نام سے کتابچہ مکتبے پر موجود ہے, وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ڈاکٹر سارے احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریک شروع کی کہ بھئی مسجدوں میں نکاح کرو, سادگی سے معاملہ کرو, جہیز بری کو ختم کرو, اور یہ سارے جو غیر اسلامی رسومات ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرو. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ احسن الجزاء.